الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل فلله الحجة البالغة ولو شاء لهداكم أجمعين صلوا آج سات محرم ہے اور ہم یہاں پر قرآن حجت ہے کہ عنوان پر اپنی یہ ساتویں تقریر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. میں انتہائی معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ایک ایسی صورت سے گزرنا پڑ رہا ہے کہ جس میں میری تقریر کے دوران یہ جنریٹر کی مسلسل آواز آپ کی توجہات کو ظاہر ہے کہ منتشر کر رہی ہیں, لیکن 30-35 منٹ کے لیے اگر آپ مکمل اپنی سماعت کو صرف میری جانب رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تعلق سے ظاہر ہے کہ ادارہ بھی خود پریشان ہے جو بجلی کی طلب و رسد کے معاملات ہیں اس شہر میں, آپ واقف ہیں اس سے, اور ظاہر ہے کہ جہاں پر کوئی منصوبہ بندی نہ ہو, جہاں پر کوئی پلاننگ نہ ہو, تو وہاں پر یہی حشر ہوتا ہے جس سے کہ ہم سب گزر رہے ہیں, کوئی علاقہ اس سے محفوظ نہیں ہے. لیکن بہرحال ہمیں نہ کسی جنریٹر کی ضرورت ہے, نہ ہمیں کسی پاور جنریشن کی ضرورت ہے. ذکر سید الشہداء میں اتنی قوت ہے اور اتنی طاقت ہے کہ ہم ان مصنوعی نہ آلات پر بھروسہ کرتے ہیں, نہ یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے لیے کوئی ایسی قوت کہ جو اس سے بہتر ہو اس کو پسند کرتے ہیں. اسی تعلق سے ظاہر ہے کہ اپنی تقاریر کو میں جاری رکھتے ہوئے کل کی گفتگو آپ کے سامنے ذرا سا دہرا دوں, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جب میں نے عرض یہ کیا آپ سے کہ قرآن حجت ہے, تو میں نے یہ بھی آپ کو کہنے کی کوشش کی تھی کہ قرآن نے اس کا باقاعدگی سے مظاہرہ کیا. نہ صرف یہ کہ یہ مظاہرہ کوئی نظریاتی صورت میں تھا, بلکہ اس کو عمل کی منزل پر دیکھنے والوں نے بھی دیکھا. نہ صرف یہ کہ اس کو عمل کی منزل پر دیکھنے والوں نے دیکھا, بلکہ اس تعلق سے ایک صورت قائم ہو گئی رہتی دنیا تک, اور وہ صورت یہی تھی کہ کچھ ہی نفوس ہیں جو توحید الہی کو بچاتے ہیں, کچھ ہی انسان ہیں کہ جو اس قافلے میں ہیں. بظاہر تو پوری امت ہے, لیکن بباطن اصل میں نفوس پانچ ہیں اور وہ اہل بیت ہیں. ان کے تعلق سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس مستند کتابیں ہیں, حوالے ہیں کہ ختمی مرتبہ نے ان کے متعلق یہ کہا اللہم انا ہؤلاء اہل بیتی. اب اگر کوئی کم نصیب ہے, اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جو دن کو رات کہنے پر اڑا ہوا ہے, اب اگر کوئی ایسا ہے کہ جو گلاب کے پھول کی خوشبو کو سونگ ہی نہ سکتا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایسے کے لیے تو پھر کسی قسم کی نہ کوئی دلیل دی جا سکتی ہے, نہ اس کو کسی طور پر قائل کیا جا سکتا ہے. یہ وہ مظاہرہ تھا 9 ہجری میں کہ جس کے متعلق بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا. ہمارے پاس قاضی نور اللہ شوشتری نے احقاق الحق میں اس مباہلے کے تعلق سے براہ راست تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ اس میں ابنانا سے مراد حسنین علیہ السلام ہیں, نسانا سے مراد جناب سیدہ ہیں, انفسنا کی منزل پر ظاہر ہے کہ علی ابن ابی طالب ہیں. اس میں ایک بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ انہوں نے اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے 60 بڑے بڑے اکابرین علماء کا تذکرہ کیا ہے, 60 ان کا تذکرہ کیا ہے, جس میں اگر آپ نام لینا چاہیں اور سننا چاہیں, مسلم ابن حجاج نیشاپوری, واحدی, ابو نعیم اصفہانی, طبری, فخر الدین رازی, ابن اسیر, ابن جوزی, طبری, یعنی میں اگر نام لینے پر آ جاؤں تو کم از کم آپ کو 25 سے 30 نام تک یہاں اس وقت گنا دوں, یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ تفاسیر کے تعلق سے بھی سوا تفسیر المنار کو ہٹا دیجئے ایک لمحے کے لیے, تفسیر نور الثقلین کو سامنے رکھ لیجئے, آپ محسوس یہ کریں گے کہ جمیع اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس سے مراد کوئی اور نہیں ہے. میں نے کل کی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا, پہلی بات تو یاد رکھیے, مباہلہ جس لفظ سے یا جو مادہ ہے اس لفظ کا وہ ہے بہل, بے, دو چشمی ہے اور لام, یہ یاد رکھیے, تفسیر کی مستند کتابوں میں آپ کو یہ لفظ مل جائے گا. اس کا مطلب ہے رہا کر دینا, اس کا مطلب ہے چھٹکارا دے دینا, اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر کسی اذیت سے گزر رہا ہے تو اس سے اس کو نکال دینا. اسی لیے وہ جانور کے جس نے ابھی ابھی بچے کو جنم دیا ہو اس کو باہل کہتے ہیں, اس لیے باہل کہتے ہیں کہ وہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ماں کا دودھ کتنے نام سے پی سکے اس پر کوئی پابندی نہ ہو. اسی سے ایک لفظ ہے ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے اس کو مباہلے کے طور تعلق سے یہ لوگ سمجھیے کہ جب اعلان ہوا مباہلے کا تو آواز آئی ثم نبتہل, دیکھو اب ایسا کرو جس پریشانی میں, جس اذیت میں, جس علمی یوں سمجھیے کہ ایک بے راہ روی کے ساتھ یہ گزر رہے ہیں, ان کو اس سے رہا کر دو, ان کی جان خلاصی کر دو, اور اللہ کے آگے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کر گڑگڑاؤ تاکہ کے عذاب جھوٹ بولنے والے پر نازل نہ ہو جائے. یہ ہے مباہلہ. اب ظاہر ہے کہ اس کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان عقیدت میں پڑھے اور مودت کے ساتھ پڑھے, تو لہذا اس میں محسوس آپ یہ کریں گے کہ ہر ہر لفظ پر اور ہر ہر جملے پر درود اور صلی اللہ کی آواز آئے. ایک طریقہ اس کا پڑھنے کا تاریخی ہے جس میں کہ بتایا جائے کہ آخر اس کا فائدہ کیا ہے, اس کی افادیت کیا ہے, اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. یہاں پر ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ مستقل اصرار ہے, مستقل اصرار ہے نصاریٰ نجران کا کہ تم یہ طے کر دو کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, اور مسلسل اس بات پر مصر ہے سرکار رسالت مآب, اور یہ کہہ کر کے دیکھو قرآن میری ہدایت کر رہا ہے اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے. اگر تم ما فو الفطرہ آدھا کے نتیجے میں یہ محسوس کر رہے ہو کہ اسے اللہ کا بیٹا ہونا چاہیے فقط اس لیے کہ وہ صلیب پر چڑھ گیا, فقط اس لیے کہ وہ مردوں کو زندہ کر رہا ہے, فقط اس لیے کہ وہ مبروز یا کوئی انسانوں کو شفا دے رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا اگر کوئی ہوتا یا ہو سکتا تھا تو ظاہر ہے کہ اس کی صورت آدم کے تعلق سے موجود ہے. یہاں کہا دیکھو نہ وہاں ماں نہ یہاں وہاں باپ, ایک کاکی پتلے نے اپنی باز روح کو پھونک کر اس نے اس کو ثابت کیا کہ وہ آدم ہوا. اسی لیے کہا دیکھو کسی بھی صورت میں یہ نہ سمجھنا کہ وہ یا کوئی اور اللہ کا بیٹا ہے. سورہ اخلاص اس کی مسلسل گواہی دے رہا ہے. سورہ اخلاص کلام مجید کا وہ سورہ ہے کہ جو مختصر آیتوں پر مگر محیط مطالب و معانی پر مبنی سورہ, اور مکی زندگی میں, آغاز مکی زندگی میں آنے والا سورہ, وہ بھی پڑھ کے سنا دیا, ساری چیزیں بتا دی, مگر نہ ماننے والے نہ مانے. اور معلوم یہ ہوا کہ نصارا نجران نے یہ طے کیا کہ اب مباہلہ کریں گے. مگر اس میں ایک دلچسپ صورت یہ ہوئی کہ جب ایک رات پہلے یہ اطلاع ملی کہ کل صبح میدان میں آ جانا, اور ہم مباہلہ کریں گے اور یہ آیت آ گئی تو اب وہاں پر تاریخ کے لکھنے والوں نے باقاعدگی سے یہ لکھا ہے, باقاعدگی سے یہ لکھا ہے. اس میں دیکھیے دو طرح کے لوگ ہیں, ایک تو وہ ہیں کہ جو حق کو چھپاتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو علل اعلان حق کو بیان کرتے ہیں. ہمارے پاس بڑے بڑے مفسرین ہیں اور ظاہر ہے کہ ہمارے بڑے یوں سمجھیے کہ ہمارے اس دور کے محترم مفسر مولانا مودودی, انہوں نے تذکرہ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا مباہلے کے تحت, یعنی انہوں نے وہ نام لینے ہی پسند نہیں کیا. آپ اٹھا کے تفسیر قرآن کو دیکھ لیجئے, آپ کو معلوم ہوگا جو میں کہہ رہا ہوں کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے. انہوں نے نام گوارا نہیں کیے, یعنی پورا واقعہ ہے وہ واقعہ انسیڈنٹ کی صورت میں ہے, ایونٹ کی صورت میں, مگر نہیں معلوم کیا مصلحت تھی, انہوں نے یہ نام ہی نہیں لیا اور تذکرہ ہی کیا, بس ترجمہ کیا, ذرا سی تجریح کی اور مباہلے کی قطعیت کو ثابت کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئے. انہیں یہ توفیق نہیں ہوئی, وہ یہ نہیں بتا سکے کہ مباہلہ جب ہوا یا یہ واقعہ ہوا تو وہ کون سے اشخاص تھے جو قطعی مرتبہ کے ساتھ نکلے تھے اور وہ کون سے لوگ تھے جو مقابلے پر تھے. کوئی تذکرہ نہیں ہوا, لیکن بہرحال ان کے تذکرہ نہ کرنے سے حقیقت نہیں چھپتی. میں نے عرض کیا آپ سے قاضی پور لائے مستری نے بڑی دقت نگاہ کے ساتھ سات اہل سنت والجماعت بڑے بڑے اکابرین کے نام درج کیے ہیں اپنی کتاب میں. یہ اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اگر کوئی بعد میں آ رہا ہے تو میں اس کو کم سے کم یہ انفارمیشن دے دوں. یہاں پر کہنے والوں نے ایک مطلب آواز ہے بلند سلام آتے یہ تو بہرحال میں تاریخی صورت پر آپ کی توجہ چاہتا تھا. اب ہوا یہ کہ جب یہ اعلان ہو گیا تو اس میں دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ باقاعدگی سے ایک 60 افراد کا مجمع تھا, یہ انہوں نے ایک اپنی ایک جس کہتے ہیں نا کہ کارنر میٹنگ طلب کی, اور اس کارنر میٹنگ میں یہ طے کیا کہ کیا صورت ہوگی مباہلے کی اور کب ہم مباہلے سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو تاریخ میں موجود ہے, اٹھا کے دیکھ لیجئے, کہا یہ گیا کہ انہوں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو, اور یہ آپس میں گفتگو ہے ان کی, انہوں نے کہا دیکھو ایک بات یاد رکھو, اگر قطعی مرتبہ اگر رسالت میں آپ ظاہر کہ یہ میں کہہ رہا ہوں ان کا طریقہ یہ ہوگا محمد ابن عبداللہ, اگر یہ آ رہے ہیں شور و غل کے ساتھ ڈھول تاشے باجے دف کے ساتھ, تو ایسی صورت میں حتمن ہم مباہلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں گے. لیکن اگر اس میں شور و غل نہ ہو, اگر اس میں دف نہ ہو, اگر اس میں ڈھول باجے اور تاشے نہ ہو, اور اگر وہ آئیں انتہائی مختصر قافلے کے ساتھ جس میں بچے شامل ہوں, تو ہم مباہلے سے گریز کریں گے. یہ واقعہ ہونے سے پہلے نصرانی مونکس پادری انہوں نے یہ طے کر لیا تھا اپنے تئیں کہ ہم اس طریقے سے فقط مباہلہ کریں گے, وگرنہ ہم اس سے اپنے آپ کو وڈرا کر لیں گے. وہی ہوا, ان کا اپنی جگہ پر یہ طے کر لینا قطعی مرتبہ کا باہر نکلنا اور یہ کہہ کر باہر نکلنا کہ دیکھو یہ ابنانا یہ نسانا یہ انفسنا, ابنانا میں یہ میرے دو نوازے, نسانا میں یہ میری اکیلی بیٹی, اور انفسنا میں ظاہر ہے کہ میرا نفس شامل ہے. نفس مراد یہاں نفس نبی ہے, نفس نبی سے مراد یہاں علی ہے. تو ظاہر ہے کہ چھوٹا سا قافلہ جب دیکھا تو میں نے کل یہاں تک آپ کو پہنچایا تھا کہ بے اختیار انہوں نے کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کرتے, ہم وڈرا کرتے ہیں. اور اس کے بعد باقاعدگی سے قرارداد ایک لکھی گئی اور معاملات طے کیے گئے, جزیہ دینا قبول کیا, خراج دینا پسند کیا, اور اس میں باقاعدگی کے ساتھ جن گواہوں کے دستخط تھے اس میں ایک ابو سفیان ابن حرب بھی شامل تھا. سرکار رسالت میں آپ کا یہ کمال ہے کہ قیام قیامت تک کے لیے ایک ایسے فرد سے شہادت لی کہ جس کو متعلق معلوم تھا کہ اس کی نسلیں آج بھی آئیں گی قیامت تک جائیں گی, تو ایسے سے گواہی لے لو.
دستخط ہیں ابو سفیان ابن حرب کے اس معاہدے پر جو نصرانیوں کے درمیان اور سرکار رسالت مآب کے درمیان طے ہوا. یہ ہر مورخ کی نگاہوں سے بات اوجھل رہی, کسی نے یہ تذکرہ نہیں کیا. میں آپ سے انتہائی افتخار کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ اس کو کسی نے بحیثیت ثبوت استعمال ہی نہیں کیا. ہم الجھ کے رہ گئے کہ ابن عزیز کیا کہہ رہا ہے, ہم الجھ کے رہ گئے کہ جوزی کیا کہہ رہا ہے, ہم الجھ کے رہ گئے کہ فخرالدین رازی کیا کہہ رہا ہے, ہم الجھ کے رہ گئے کہ صحیح مسلم کیا کہہ رہے ہیں, ہم الجھ کے رہ گئے کہ احمد ابن حنبل کیا کہہ رہے ہیں. ارے ہمیں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاں ابو سفیان کے دستخط کروا لیے ہو تاکہ ان کی نسل قیامت تک خود گوا بنے کہ ان میں کوئی اور نہیں تھا سوا اہل بیت کے. ان مصلحتوں کو ہمارے پاس ایک طبقہ فکر ہے, دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, ایک طبقہ فکر ہمارے پاس بڑا الجھتا ہے کہ بھئی یہ نام کیوں, اس ناموں کی ضرورت کیا ہے, کیا آپ کی فکر محمد عربی کے برابر ہو سکتی ہے, کیا آپ کی نگاہ محمد عربی کے برابر ہو سکتی ہے؟ جواب آئے گا نہیں, حکمت نہیں, بالکل نہیں. اسی لیے میں آپ کی خدمت میں میرا مقدمانہ معروضہ یہ ہے, خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں, جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نام آیا آپ گھبرا گئے, نہیں, نام آنے کی کوئی مصلحت بھی ہے, اور مصلحت یہ ہے قیامت تک ان کی اولادیں یہ نہ کہہ سکے کہ یہ جو قرارداد ہے یہ یک طرفہ ہے. نہیں, ایسے کو بھی شامل کر لو کہ جو کل تک تمہارا مطالب تھا اور اس کو شامل خیال کر کے ایک مرتبہ یہ طے کروا لو کہ تم نے یہ شہادت دی ہے کہ ابنانا میں دو, نسانا میں ایک, انفسانا میں ایک. مجھے اس لیے دلچسپی نہیں ہے کہ شبلی رومانی نے انفسنا میں علی کو ترک کر دیا, مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے. شبلی رومانی کیا اور ان کی حیثیت کیا, بھائی ابو سفیان کے سامنے کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کوئی حیثیت نہیں ہے. ظاہر آج ہجری میں مسلمان ہونے والے الحمدللہ, اور ہمارے لیے بڑے صحابیوں میں صحابی کہ جن کی اولاد نے حکومت کی بات میں مسلمانوں پر, تو شبلی رومانی کیا ہے ان کے سامنے؟ کچھ نہیں. تو مجھے شبلی کے تعلق سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں شبلی کے اصل سے واقف ہوں. مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں شبلی کے اجداد سے واقف ہوں جنہوں نے دستخط کیے اور اپنی مرتبہ پر دستخط کروائے. اور معاہدہ کیا کہ مسلسل خراج دیتے رہیں گے, اس وقت تو جزیہ لیں گے, اور نصرانیوں کی جان مال آبرو عزت مذہب جائیداد کے ہم محافظ ہوں گے. یہ قرارداد ہے, قرارداد نصرانی فی زمانہ اگر اس کو مستعمل کریں آپ, اپلائی کریں اور اس کو آپ اس لفظ کو استعمال کرنا چاہیں, یعنی کون, کرسچن عیسائی جن کو کہتے ہیں, 9 ہجری میں اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان کی جان کے محافظ ہیں, ہم ان کے مال کے محافظ ہیں, ہم ان کے مذہب کے محافظ ہیں, ہم ان کی جائیداد کے محافظ ہیں, ہم ان کی عزتوں کے محافظ ہیں. آج کی دنیا جب مکالمہ کرنا چاہتی ہے تو کبھی کبھی قرارداد کو لے کے بھی تو دیکھتے جائے کہ تم کس سے بات کرتے ہو مکالمہ کرنے کی, اس سے جنہوں نے تمہاری حفاظت کی, اس سے تو گفتگو کر رہے ہو. ہمارے پیغمبر نے قرارداد اور یہ قرارداد کا نتیجہ ہے کہ تم اب تک زندہ ہو. اگر مباہلے کی صورت میں تیار کرتے تو کل میں نے کیا کہا تھا, اللہ کے رسول تو کہتے کہ اگر مباہلہ ہوتا تو آسمان سے زمین پہ آگ برستی, عیسائیوں کا یہ بتا رہا تھا کہ سورتیں خنزیر کی ہو جاتی, محمد کا کہنا یہ تھا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے چبرکات چھوڑے اور چلنا شروع ہو جاتے. اور عیسائیوں کا کہنا کچھ غلط بھی نہیں تھا, اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا, کل میں نے عرض کیا تھا آپ سے کہ قرآن مجید نے کہا کہ تم دیکھتے ہو پہاڑوں کو ترل جبال سب وحی تمر مرف کہا, تم جن پہاڑوں کو گمان یہ کرتے ہو کہ یہ جامد ہیں, یہ ساکت ہیں, حقیقت میں یہ بادلوں کی طرح حرکت کرتے ہیں, یہ قرآن مجید ہے. آپ کو معلوم ہے 1400 برس پہلے قرآن نے کہا, کرسچنز نے دیکھ کے صورتوں کو کہا پہاڑوں کو ہلا دیں گے. علم طبقات الارض کا عالم 20ویں صدی میں تحقیق کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں ایسا ہوتا ہے. قرآن حجت ہے, عنوان یاد ہے نا, قرآن حجت ہے, قرآن حتمی ہے, قرآن کا ڈیٹا حتمی ہے, قرآن کے فیکٹ حتمی ہے, قرآن کی ایک ایک شے حتمی ہے. اور ایک مرتبہ کہنے والے نے یہ کہا کہ نہ صرف یہ کہ یہ حرکت کرتے ہیں, ہزاروں سال میں حرکت کرتے ہیں. علم طبقات الارض کے ماہر نے کہا یہ کانٹیننٹ سے کانٹیننٹ موو ہو جاتے ہیں, ان کی یہ کیفیت ہے. قرآن نے کہا یہ کہیں کہ وہ ہزاروں سال کا تذکرہ, ہزاروں سال کا تذکرہ قرآن نہیں کرتا, اس لیے کہ قرآن کسی خاص وقت کا پابند نہیں ہے. قرآن کے پاس ہزاروں سال کا اس طرح تصور نہیں جو ہمارے اور آپ کے پاس ہے. قرآن کے پاس ہزاروں سال آنے واحد کو کہتے ہیں, چشمے نظر کو کہتے ہیں. عیسائیوں نے کہا, جس کو سائنٹسٹ نے بعد میں پروف کیا کہ پہاڑ ہلتے ہیں, انہوں نے کہا یہ ہلانے والے کوئی اور ہلانے والا نہیں ہے, کوئی اور ہلانے والا نہیں ہے. اور جن ہزاروں سال کی سائنس نے بات کی, اہل غیر کی قوت یہ ہے کہ وہ ہزاروں سال چاہے تو سمٹ کے ایک لمحے میں لے آئے. وہ ہزاروں برس اگر سمٹ جائے تو ایک لمحہ, ایک لمحہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ زبان و مکان پر جس کی قدرت ہو وہ اہل بیت. ہم ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکے, اصل میں ہم تو الجھے ہوئے ہیں ان فضائل میں جو یوں سمجھیے کہ چوراہے پر رکھی ہوئی کتاب میں لکھے ہیں. نہیں, اگر قرآن سے سمجھنے کی کوشش کریں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حقیقت ہے, حقیقت کیا ہے. اور آپ حیران ہوں گے, ایک انگریز رائٹر سر اولیور لاج, یہ نام یاد رکھیے, اس نے باقاعدہ لکھا ہے اور یہ کہا ہے کہ حرکت کرتے ہیں پہاڑ مثل بادل مثل سحاب. نہ صرف یہ حرکت کرتے بلکہ اپنی جگہ کو چھوڑتے ہیں اور نئی جگہ اختیار کرتے ہیں. کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو میں جس کو لاؤں گا وہ ایسے ہوں گے کہ اگر آج انہوں نے بلند کر دیے تو تمہاری صورتیں مست ہو جائیں گی, تمہاری صورتیں مست ہو جائیں گی. پہچانے نہیں جاؤ گے, پہچانے نہیں جاؤ گے. احسان ہے محمد اور آل محمد کا کہ آج نصرانی یہ زمین پہ سانس لے رہا ہے. احسان ہے محمد اور آل محمد کا کہ آج کرسچنز یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں. مگر یہ دیکھیے ہماری طرف سے جو بدنصیبی ہے, بدنصیبی ہے. اور میں اس کو کیا کہوں اس سے زیادہ کہ جہاں بیان کرنا تھا فضائل کو وہاں بیان کرنے سے آپ نے گریز کیا. آپ نے زمانے کو دیکھا, زمانے کی چال کو دیکھا, ان ناموں کے تعلق سے استخفاف کیا. آپ نے ان ناموں کے حوالے سے چاہا کہ اس کو خفیف رکھے, جلی نہ رکھے. لیکن دیکھیے تفسیر قرآن کتنے برس پہلے کی کوشش ہے, آپ کے سامنے ہے 30 برس 35 برس. چونکہ مفسر کے سامنے آنے والا زمانہ نہیں تھا, لہذا اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریوائز ایڈیشن میں کوئی داخل کرے ان ناموں کو اور یہ کہے کہ نہیں ان سے غلطی ہوئی, ہم نام داخل کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہوگا. اب کیا ہوا, اسی کے ساتھ محشر میں اٹھایا جائے گا انسان اور کہے گا تم نے ان کو بھی جب انہوں نے کاغذ اور قلم رکھا تھا ان کو تو تم نے نہیں دیا, لیکن وہ کاغذ اور قلم تو تم کا کہا تھا تو تم نے حق سے برے دیا. یہ کاغذ اور قلم, یہ کاغذ اور قلم حق کے لیے تھا, تم نے وہاں تو روک دیا اور وہاں روکا یہ کہہ کے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور جب تمہارے لکھنے کا موقع ملا تو تم نے ایک مرتبہ ہاتھ کھینچ لیے, یہ نام نہیں دیے. ارے نام نہ دو, نام نہ دو. اب آگے چل کے بتاؤں, آپ نام نہ دیں, خدا شاہد ہے واقعہ مباہلا کے بعد ایک مرتبہ پروردگار علی اعلیٰ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم انہا اولا ہے اہل بیتی, قاسل و حامرتی لحمهم لحمی دموهم دمی یو لغنی ما یورمهم یحضرنی ما یحضرهم انا حرب لمن حاربهم سلمن لمن سالمهم ادیت لمن آدارهم انہم منی و انا منہ فالقد عن صلواتکا و برکاتکا و غفرانکا و رحمتکا و رضوانکا علیہ و علیہم و صحب انہم و رجزا و تحترهم تحیرہ اسناد حدیث قصہ میں تاریخ اگر ملتی ہے حدیث قصہ کی تو مباہرے کے بعد کہ ایسا مظاہرہ ہو چکا تھا حق اور حقانیت کا کہ موقع آ چکا تھا کہ اب ایک چادر لے لی جائے اور اس میں یہ اعلان کیا جائے کہ ان کے علاوہ کوئی حق پہ نہیں ہے ہمیں گھبراہٹ بھی نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے کہ ایک بیوی نے چاہا کہ چادر کا کونا اٹھا جائے ایک مرتبہ داخل ہو جائے ہمیں گھبراہٹ نہیں ہوتی یہ کہتے ہوئے کہا دیکھو یہ مخصوص نفوس ہیں تم اپنے مقام پر ہو خیر پر ہو یعنی اس کا مطلب یہ کہنا ہی کافی ہے کم از کم شرط تو نہیں ہو تم خیر پر ہو بس یہ ہماری سند ہے یعنی بیوی کے لیے اگر یہ کہہ رہا ہے کہنے والا کہ خیر پر ہو تو اس سے بڑھ کے کسی سند کی ضرورت نہیں ہے یہ کہہ دیا ام سلمہ نے چادر کے کونے کو واپس رکھ دی اور یہ سند لے کے رہ گئی اور کب تک رہی آپ کو معلوم ہے کب تک رہی دادے واقع کربلا تک اور کیفیت یہ ہے یہ وہی ام سلمہ ہے کہ حسین ابن علی کربلا سے جاتے جاتے یہاں نانی سے خدا حافظی کی ہے وہاں پہ ایک مرتبہ معجزے سے اعجاز سے کربلا کی ایک مشت مٹی بھی دی اور کہا یہ بھی رکھ لیجئے نانا ایک مٹی دے گئے نوازے نے ایک مشت خاک اور دی کہا وہ مٹی کہ جب میں قتل کیا جاؤں گا خون جوش مارے گا یہ مٹی کہ جب میرے اصحاب مارے جائیں گے اس کو اس مٹی میں ایک طرح کا ایک ایسی صورت پیدا ہو جائے گی جس کے نتیجے میں آپ محسوس کریں گی کہ خون ہے کہ جوش مار رہا ہے کب سے خون نے جوش مارنا شروع کیا ہوگا ارے صبح سے تو مرنے والے مر رہے تھے جانے والے جا رہے تھے ایک منزل اور تھی جس میں ایک شہزادے کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے اور وہ شہزادہ قاسم آج دار سات محرم یہاں اہل بیت پر پانی بند ہوا وہاں پر یہ تذکرہ بھی ضروری ہے اور میں اس تذکرے سے آپ کو محروم نہیں رکھ سکتا محزون مغموم بیٹھا ہوا شہزادہ ایک مرتبہ ہاتھوں کو باندھا ہوا ایک ذرا سے بلند مقام پر کہ کس طرح سے میں چچا جان سے اجازت لوں اب جو بازو کو ٹٹولا تو ایک تعویذ پر ہاتھ پڑا تعویذ پر ہاتھ پڑتے ہی بابا کی وہ بات یاد آئی قاسم جب برا وقت آئے بہت برا وقت آئے تو دیکھو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا تمہارے لیے اس میں کوئی نہ کوئی ایسی صورت ہوگی جس سے تم اس تکلیف سے نکل سکو یہ خیال آتے ہی قاسم نے سوچا اس سے برا وقت کیا آئے گا میرے چچا صبح سے لاشیں اٹھا رہے باہر جا چکے جانے والے جا چکے مجھے بھی روکتے ایک مرتبہ کھولا تو یہ قابل تحریر یہی تھی کہ قاسم دیکھو جب چچا کو اس قیدیت میں پاؤ تو جا کے بس یہ کہنا بابا نے حکم دیا ہے مجھے اجازت دے دے اس تحریر کو مرتبہ دیکھا آنکھوں سے لگایا چچا جان کے پاس جا کے بس اتنا کہا چچا جان مجھے تو اجازت مل گئی کہا کس نے اجازت دی کہا یہ تحریر پڑھ لیجیے بابا کی اجازت مشتبہ کی تحریر کو دیتا حسین پکار کے لینے لگے کلیجے سے قاسم کو لگایا ایک مرتبہ قاسم کے ہمارے کو ہر سورت تسلیم کیا ایک تیرے پہ ڈالا ایک تیرے پر بہلایا گویا زندگی میں کفر دے رہے تھے پیوں میں اجازت لینے کے بعد اب جب بچہ میرے پہ بیٹھا تو بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں
ہے.